ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جملہ ارواح مومنین و مومنات، شہداء ملت، شہداء راہ آزاد، شہداء راہ امامت و ولایت، شہداء راہ دین، بالاخص وہ افراد جو سال گزشتہ فرش اعضا پر حاضر ہوتے تھے اور اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ السورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن درود پر دیگر محمد والے محمد والے لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد۔ الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صلوات پڑھی گا میری محمد والے محمد۔ مومنین اکرام، کونوا مع الصادقین کے عنوان سے جن مجالس عزا کا آغاز کیا تھا، الحمدللہ رب العالمین، اس خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج ان مجلسوں کے سلسلے کی چھٹی مجلس برگزار ہو رہی ہے، منعقد کی جا رہی ہے۔ ان مجالس عزا میں سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 119 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، گو کہ طریقہ کار یہی ہے کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اس کے علاوہ تمام سوروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے۔ لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اتقوا اللہ، ایمان لانے کے ساتھ اللہ کا تقویٰ بھی ضروری ہے، وکونوا مع الصادقین، اور یہ تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک صادقین کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ لہذا انسان کو جو آفاقی نظام حیات، زندگی گزارنے کا سلیقہ دین کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور اس دین کے لیے اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ فقط اور فقط اسلام ہے، اور پھر اس کے بعد کہا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اگر کسی نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کیا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ اس اسلام کے لیے اگر توجہ کی جائے کہ ادیان اس سے پہلے بھی تھے، جیسے ہی دوسرا دین آتا پچھلی شریعت پچھلا دین منسوخ کر دیا جاتا، اب کے دین اسلام جو تا صبح قیامت رہنے والا دین ہے، جو نظام حیات قرآن کی صورت میں خداوند متعال نے عطا کیا، وہ تا صبح قیامت باقی رہنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب میں اس دین اسلام کی شان کو کیسے بیان کیا کہ دین پہلے بھی تھے، ادیان پہلے بھی تھے اور ابھی بھی ہوں گے، لیکن اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ فقط اسلام ہے۔ اس دین کے لیے خداوند متعال نے الیوم اکملت لکم دینکم کی سند دے دی کہ آج کے دن تمہارا دین تم پر کامل کر دیا گیا۔ قدیر کا واقعہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا، تمام کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ وہ پیغام جب غدیر کے میدان میں بلند ہوا من کنت مولا فہذا علی المولا، اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ مجالس میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ غدیر کا پیغام فقط شاعری کی حد تک محدود نہ رہے، سخنرانی اور خطابت کی حد تک محدود نہ رہے، بلکہ میری اور آپ کی زندگی سے چھلکے کہ ہم اور آپ اہل غدیر ہیں، ہم اور آپ اہل ولایت ہیں، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں، اس لیے کہ خدا نے ان کی عظمت کو بیان کیا ہے، اسلام نے ان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اور دین سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ان کے دروازے پر انسان نہ آئے، جب تک ان کے در پر آ کر انسان حاضری نہ دے جب تک دین سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ روایت میں وارد ہوا کل ما لم یخرج من حاضر بھائی وہوا باطل، جو اس گھر سے نہ ملے وہ سب کچھ باطل ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد، جو کچھ اس گھر کے علاوہ کسی اور جگہ سے آئے وہ سب کچھ باطل ہوا کرتا ہے۔ لہذا ہم نے ہمیشہ دین محمد و آل محمد علیہ السلام سے لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو امامت کا سلسلہ شروع ہوا، ہر دور میں ایک امام رہا، اور اس دور کے بھی ولی عصر، صاحب العصر، امام وقت، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف موجود ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند محمد علیہ، بس ہم نے ہمیشہ دین کو اسی گھرانے سے لیا۔ اور انہوں نے ہی بتایا کہ کیسے دنیا میں زندگی گزارو۔ عموماً ایک جملہ تمہید کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہم دو چیزوں کو جدا جدا کرتے ہیں، اور وہ جدا کرنا کیا ہوتا ہے کہ جناب یہ میرا دین ہے اور یہ میری دنیا ہے۔ اسلام نے ایسا کوئی تصور نہیں دیا، اسلام نے ایسا نہیں کہا کہ آپ دو مہینے آٹھ دن کے لیے ماہ رمضان میں شب جمعہ روز جمعہ آپ اور میں مسلمان بن جائیں، مومن بن جائیں، اس کے علاوہ میں الگ دین الگ۔ اسلام کا تصور یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے عابد بن کر رہے۔ اب یہ عابد ہر میدان میں ہو سکتا ہے، اگر حلال رزق کما رہا ہے وہ عابد ہے، اگر دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ عابد ہے۔ فقط مسجد میں عابد بن کر نہ آؤ، جہاں جاؤ تمہاری عبادت تمہارے ساتھ ہو۔ لہذا اپنی زندگی کو خدا کے دیے ہوئے نظام کے مطابق ڈھال لو، تم عابد کہلاؤ گے، دیندار کہلاؤ گے، مسلمان کہلاؤ گے۔ اسلام وہ مذہب نہیں ہے کہ جو چند ایام کے اندر مسلمان بننے کا کہے، چند مقامات پر مسلمان بننے کا کہے، نہیں، جہاں تم ہو، چاند پر پہنچ جاؤ اگر مسلمان ہو تو تمہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جاؤ اگر مسلمان ہو اس تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ لائف اسٹائل کا نام اسلام ہے، شب و روز کس طرح گزارے جائیں یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ اور یہ کون بتائے گا؟ حضرات محمد و آل محمد کس انداز سے کہ فاقے کر رہے ہیں، پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس انداز سے دنیا کو تبلیغ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فاقے گزر گئے۔ تو حضرت فضا جو علم کیمیا جانتی تھی، علم کیمیا اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سونا بنانے کا فن آ جائے، حضرت فضا کے پاس یہ علم تھا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جناب فضا کو یہ علم عطا کیا گیا۔ کہا جاتا ہے حضرت فضا نے کچھ سونا بنایا اور امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ یا علی، इसको मसरफ कीजिए और इसे इस्तेमाल कीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने मुस्कुरा कर कहा, फिजा जिसने तुम्हें सिखाया है वो बेहतरीन बनाना जानता है, मगर लोगों के लिए नमूना अमल कैसे बनेगा कि अगर हम इन सख्तियों को बर्दाश्त ना करें। बस हमें ये तवज्जो करनी है कि किस घराने से मेहराब वाबस्ता है। अभी बात नमाज की हो रही थी, वाकई कोई शख्स ये दावा करे कि मैं नमाजी हूं और हुसैन इब्ने अली की अज़ादारी छोड़ दे, इसका मकसद है कि नमाज की रूह को दर्द नहीं किया। और कोई ये दावा करे मैं आज़ादार हूं और नमाज को छोड़ दे, इसका मकसद है कि आज़ादारी की रूह को दर्द नहीं किया। कायनात का सबसे बड़ा आज़ादार कौन, सबसे बड़े आज़ादार कौन है? मैं और आप अगर हजरत रूह की जितनी उम्र भी लेकर आ जाए और शब रोज आज़ादारी करते रहे, हर वक्त हमारी चश्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में नम रहे, फिर भी इमाम सज्जाद से बड़े आज़ादार तो नहीं कहलाएंगे ना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सैयद सज्जाद, इमाम अली इब्न हुसैन, कितनी आज़ादारी की, कितना गिरिया किया। अजीब हिकमत है, हमारा हर इमाम आबिद है, हमारा हर इमाम सादिक है, हमारा हर इमाम तकी है, नकी है, लेकिन आइम्मा के अल्फाज़ की कुछ वजूहात नहीं है। इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये लकब इतने मशहूर हो गए कि अब अगर आप किसी से पूछे कि चौथे इमाम का नाम क्या है तो हमारे बच्चे कहते हैं ज़ैनुल आबिदीन, जबकि नाम ये नहीं है, ये तो लकब है, ये इमाम का लकब है। नाम क्या है? अली इब्न हुसैन, लकब है ज़ैनुल आबिदीन। अब बच्चों को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से अगर पूछा जाए कि चौथे इमाम का नाम क्या है तो कहते हैं ज़ैनुल आबिदीन। क्यों? क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक और इमाम भी है, वो है आज़ादार, वो है आज़ादार। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बढ़कर कोई आज़ादार नहीं होगा। इस लकब ने बता दिया कि जो जितना बड़ा आज़ादार होगा उतना बड़ा आबिद भी होगा, उतना बड़ा सजदा गुजार भी होगा, इबादत गुजारों की जीनत होगा, सजदा करने वालों का सैयद होगा। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद पर, आले मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर। बस इस घर से वाबस्ता रहना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और रसूल अल्लाह ने, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ दावत नहीं दी है, अल्लाह के दीन की तरफ दावत दी है। और एक एक अमल अल्लाह ने हज जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के वक्त एक एक अमल को ऐसा वाशिका कर दिया। अभी बिरादर नमाज के इमान से बात कर रहे थे, दो जुमले नमाज के हवाले से सुन लीजिए कि कैसी इबादत है नमाज। नमाज के कुछ मुस्तहबात हैं, आप सब बेहतर जानते हैं, अपने जवान भाइयों के लिए बच्चों के लिए बयान कर रहा हूँ। वो मुस्तहबात क्या है कि जब आप हालत क़याम में हों तो निगाहें मकाम सजदा पर हों, रुकू में हो दोनों कदमों के दरमियान हो, तशहुद में हो दामन पर हो, कुरूद पढ़ रहे हो दोनों हथेलियों पर हो। ये मुस्तहबात की भी कोई ना कोई हिकमत रही होगी, मगर एक हिकमत आपके सामने बयान कर दूं, कई एक हिकमतें होंगी, एक हिकमत बयान कर दूं। कहा कि मकामे कयाम में, कयाम की हालत में जब तुम क़िबला रुख खड़े हो तुम्हारी निगाहें मकामे सजदा पर हो। सजदा किस चीज पर अफजल है? खाक पर। और खाक में भी कौन सी खाक पर? खाके शिफा पर। तो अब खाके शिफा पर क्यों सजदा अफजल है? क्या तुर्बत रसूल खुदा पर सजदा करना अफजल नहीं है? हाँ, भाई से सवाब होगा। क्या तुर्बत अमीरुल मोमिनीन पर सजदा करना अफजल नहीं है? भाई से सवाब होगा। क्या आइम्मा बकी की कुबूर की खाक पर सजदा करना भाई से सवाब नहीं? भाई से सवाब होगा। लेकिन क्यों हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुतहर की खाक पर सजदा करना ऐसा है कि बेफरमाने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के साथ हिजाबात चाक हो जाते हैं और इंसान अर्शे इलाही की जियारत करता है। और अजीब फलसफा शरीयत का कि हालत क़याम में तुम्हारी निगाहें सजदगा पर हो, ताकि जब तुम अपने नमाज के क़याम में खड़े हो और सजदगा को देख रहे हो, ताकि शिफा को देख रहे हो, तो क़याम हुसैन इब्ने अली तुम्हें याद रहे कि तुम्हारा क़याम हुसैन के क़याम के सत्ते में है, तुम्हारा क़याम हुसैन इब्ने अली के क़याम के सत्ते में। और खुदा बंदे मुताल्लिक खल्क इसलिए किया है कि ये हमारे लिए रहनुमा बने। खुदा ने इनको खल्क इसलिए किया है कि ये हमारी हिदायत के अरबाब फराहम करें। और खुद वाशिगाफ अंदाज में हदीस कुदसी में बयान कर दिया, वमा खलक तो समा मबनीयतौ वला आदम मदहियतौ वला कमरम मुनीरा वला शमसम मुदिया वला फलक यदूर वला बहरै यजरी इल्ला फी मोहब्बति हाउलाए खमसत अल्लज़ीना हुम तहतल किसा, कि ना मैं रोशन चांद को बनाता, ना दमकते सूरज को बनाता, ना बहते दरिया को बनाता, ना उसमें कश्ती को खल करता। ये सब चीजें जो मैंने बनाई है इन पांच की खातिर बनाई है जो इस वक्त चादर के नीचे मौजूद है। और वो पांच कौन है? जब
جبرائیل نے سوال کیا ومن تحت الکساء، اے پروردگار عالم اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو پروردگار نے جواب دیا ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بچے ہیں۔ کتنی خوبصورت محفل ہے یہ، کیسے سرداروں کی محفل ہے یہ، پوچھنے والا کون؟ حدیث کسا معمولی حدیث نہیں ہے، پوچھنے والا کون ہے؟ سید الملائکہ، سردار کی محفل ہے یہ۔ ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ جواب دینے والا رب کائنات، کہا ام فاطمہ تو وابوہا وبعلوہا وبنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے شوہر ہیں، کون کون ہے چادر کے نیچے؟ رسول خدا سید المرسلین، سرداروں کی محفل ہے نا، پوچھنے والا جبرائیل، سید الملائکہ، جواب دینے والا خدا بند مداد، کون ہے چادر کے نیچے؟ سید المرسلین، سید الانبیاء، اور کون ہے؟ امیر المومنین، سید الاوصیاء، اور کون ہے؟ حسنین شریفین، سیدہ شباب اہل جنہ، اور کون ہے؟ فاطمہ الزہرا، سیدہ نساء العالمین۔ یہ سرداروں کی محفل ہے کہ جس کو حدیث کسا کہا جاتا ہے، یہ سرداروں کی محفل ہے، ہر ایک شخص اس میں اتنا پاکیزہ ہے کہ ام سلمہ صلوات و سلام اللہ علیہا ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ جب یہ محفل منعقد ہوئی، اللہ کے رسول میرے گھر میں تھے، مختلف طریقے سے حدیث کسا کی روایت آئی ہے، ایک روایت کے مطابق ام سلمہ کے گھر میں یہ معاملہ انجام پایا کہ رسول اللہ نے جناب زہرا، ان کے بچوں اور امیر المومنین کو بلایا اور اس کے بعد چادر میں لیا اور دست دعا بلند کیا۔ ام سلمہ بیان کرتی کہ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا اللہم ان ہؤلاء الخمسۃ الذین، اے پروردگار عالم یہ پانچ جو ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی روح میری روح ہے، بس تو ان کو ہر قسم کے رزق سے پاک رکھ۔ ام سلمہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں بھی چادر کے اندر داخل ہو جاؤں، رسول اکرم نے کہا کہ ام سلمہ آپ خیر پر ہیں مگر اس انما کے حصار میں نہیں ہے، انما عربی زبان میں حصار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتا، جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتا، کہا آپ خیر پر ضرور ہیں مگر اس انما کے دائرے میں نہیں ہے، آپ اہل بیت کے دائرے میں نہیں ہے، یہاں مراد وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جو عصمت کے درجے پر پائے ہیں۔ اور عجیب لطافت ہے، عربی زبان میں جب کوئی جملہ استعمال کیا جاتا ہے، عام زبانوں میں جمع اور واحد ہوا کرتا ہے، ایک ہو تو واحد، دو ہو تو جمع، عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں کیا ہے؟ ایک ہو تو واحد، دو ہو تو تسنیاں، توجہ سے سنیے گا، ایک ہو تو واحد، دو ہو تو تسنیاں، دو کے لیے تسنیاں استعمال ہوتا ہے، اور اگر تین یا اس سے زیادہ ہو تو ان کے لیے جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ یہاں چادر کے نیچے کون کون ہے؟ ام فاطمہ تو وابوہا وبعلوہا وبنوہا، جناب زہرا، ان کے بابا، ان کے شوہر اور بیٹوں کے لیے حدیث کسا میں یہ نہیں کہا دو بیٹے، توجہ کا طالب ہوں، دو بیٹوں کا ذکر نہیں آیا، بنائی ہانی کا، بلکہ کہا بنوہا، فاطمہ کے سارے بیٹے، یعنی اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، استناد کیا جا سکتا ہے کہ یہاں بنوہا سے مراد فقط حسنین علیہ السلام نہیں ہے بلکہ امام حسین کی نسل سے وہ نو آئمہ بھی اسی آئے تصویر کے دائرے میں ہے، چاہے نظر آئے یا نہ آئے فاطمہ کے بیٹے یکساں نظر آتے ہیں، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد، چاہے ظاہری طور پر نظروں سے غائب ہو، چاہے ظاہری طور پر نظروں سے غائب ہوں۔ یہی پوچھا تھا نا کسی نے امام صادق علیہ السلام سے کہ مولا جب آپ کے قائم کی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب ان کی غیبت کا آغاز ہوگا تو کیسے اہل ایمان ان سے استفادہ کریں گے؟ امام نے کہا جیسے سورج اگر بادلوں کے پیچھے چھپ جائے تو اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، اگر بادلوں کے پیچھے سورج آ جائے تو اس کو رات نہیں کہا جاتا، دن ہی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر امام غیبت میں چلے جائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے غیبت میں جانے سے ہدایت کا سلسلہ نہیں رکے گا، ان کی ہدایت جاری رہے گی بلو غیبت میں ہو۔ یہاں حدیث کسا نے اس بات کو واضح کر دیا، وجہ خلقت کائنات اہل بیت اطہار علیہ السلام، بیان ہوا روایت میں کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ خدا نے ہمیں فضل عطا کیا، ہمیں مکرم کیا. اسی مقام پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ، عجیب سوال ہے، امیر المومنین سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم اور آپ عظمت اہل بیت کو درک کریں. وإلا امیر المومنین کے لیے بیان کر چکا ہوں، کیا کہا مولانا نے، لو کشف الغطاء ما اصدقت یقینا، کہ اگر آسمان کے پردے چاک کر دیے جائیں علی کے یقین میں ردی برابر اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ منزل یقین پر فائز ہے امیر المومنین. یہاں پر مولا علیہ السلام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، فانت افضل من جبرائیل ام لا، آپ جبرائیل سے افضل ہیں یا نہیں؟ سوال کرنے کا ہر دفعہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ جہل کے لیے سوال کیا جا رہا ہے. بعض دفعہ سوال بہت سارے مطالب کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا آگے. کہا کہ آپ افضل ہیں کہ جبرائیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تبسم آیا. اب رسول اللہ نے بیان کرنا شروع کیا کہ یا علی، خدا مند متعال نے انبیاء علیہ السلام اور مرسلین کو خلق کیا اور انبیاء اور مرسلین کو ملائکہ سے افضل قرار دیا، اور علی میں ان انبیاء اور مرسلین سے افضل ہوں، میرے بعد تم اور تمہاری نسل سے آنے والے وہ امام افضل ہیں، لہذا اگر ہم نہ ہوتے تو خدا آدم اور حوا کو خلق نہ کرتا. روایت کے جملے ہیں، ہم نہ ہوتے لولا نحنو ما خلق اللہ آدم ولا حوا، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا آدم اور حوا کو خلق نہ کرتا، ہم نہ ہوتے تو خدا جنت اور جہنم کو خلق نہ کرتا، ہم نہ ہوتے تو خدا عرض و سما کو خلق نہ کرتا، ہماری وجہ سے خداوند متعال نے سب کو خلق کیا. اور تم نے سوال جبرائیل کے متعلق کیا ہے، ملائکہ کے متعلق کیا ہے، اب رسول اللہ نے وضاحت دی، ان ملائکۃ اللہ، اللہ کے ملائکہ، لا قدامنا، ہمارے خادم ہیں، وقدام شیعتنا، اور ہمارے شیعوں کے خادم ہیں، وقدام محبین، اور ہمارے محبین کے خادم ہیں. ملائکہ کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا، کس کے خادم ہیں؟ ہمارے خادم ہیں، ہمارے شیعوں کے، ہمارے محبین کے خادم ہیں. لیکن یہ بات سنتے رہیے گا، میری ذمہ داری ہے اس کو بیان کرتے رہنا، کہ جب میں یہ بیان کروں تو اپنے آپ کو شیعہ نہ سمجھ بیٹھوں، کیونکہ شیعوں کا درجہ بہت بلند ہے، شیعوں کا مقام بہت بلند ہے. شیعہ انبیاء علیہ السلام کی صفوں میں نظر آئیں گے، شیعوں کا مقام بہت بلند ہے. ایک گروہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، صلوات پڑھ لے محمد والے محمد، امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں گروہ آیا. گروہ کے سردار نے امام کے بیت الشرف پر، امام کے گھر پر دستک دی، نوک کیا، اندر سے خادم آیا. خادم نے کہا کون ہے؟ کہا ہم امام رضا کے شیعہ ہیں، امام سے ملنا چاہتے ہیں. امام نے ملنے سے انکار کر دیا، امام نے کہا ہم ان سے ملاقات نہیں کریں گے. گروہ واپس چلا گیا. کچھ دنوں بعد پھر آیا، پھر آ کر امام علیہ السلام کے گھر پر دستک دی. پھر خادم نکلا، کہا کون ہے؟ کہا امام رضا کے شیعہ ہیں. امام نے پھر ملنے سے انکار کر دیا. پھر وہ گروہ واپس چلا گیا. تیسری مرتبہ پھر آئے، پھر آ کر دستک دی، پھر یہی تعارف. اس مرتبہ پھر امام نے ملنے سے انکار کیا. اب جب انکار کا جواب سنا تو اس گروہ کے سردار نے غلام کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ جا کر علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کہیے کہ مولا، ہم آپ کے خادم ہیں، ہمارے علاقوں میں، ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں لوگ ہمارا مذاق اڑانے کے، تم دو مرتبہ اپنے امام کے پاس گئے، انہوں نے تم سے ملنے سے انکار کر دیا، لہذا تم سے ملنا چاہتے ہیں. اب جب یہ سنا، امام نے آنے کی اجازت دی. یہ گروہ داخل بیت شرف امام ہوا، امام رضا کے گھر میں آیا، امام کو سلام کیا، کیونکہ سلام کا جواب دینا ہے واجب. توجہ رکھیے گا، سلام بہت اہم چیز ہے. حدیث کتاب میں آپ نے مسلسل اہل بیت اطہار کا طریقہ دیکھا ہے. امیر المومنین آئے گئے، کہا السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی آپ پر سلام ہو. یہاں سے جواب دیا وعلیکم السلام یا امیر المومنین. رسول اللہ آئے، کہا السلام علیکم یا بنت، السلام علیکم یا بنتی، اے میری بیٹی آپ پر میرا سلام ہو. کہا وعلیکم السلام یا ابتا، اے میرے بابا آپ پر سلام ہو. امام حسین آئے، آگے مادر گرامی کو سلام کیا. سلام کا جواب دینا ہے واجب، سلام بہت اسلامی آداب میں سے ایک اہم چیز ہے. لہذا امام رضا علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، کیونکہ دینا تھا واجب، لیکن ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے روح کو پھیر لیا کا وعلیکم السلام. آپ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، امام رضا علیہ السلام منہ پھیر رہے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے. پریشان ہو گئے، کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی. امام نے کہا بہت بڑی لغزش ہوئی ہے، تم نے اپنا تعارف کیا کرایا؟ تین مرتبہ میرے در پر آئے، آ کر اپنا تعارف کرایا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، جبکہ تمہارے کردار، تمہارے انداز، تمہاری زندگی کا سلیقہ مجھے شیعوں والا نظر نہیں آتا، کیوں اتنا بڑا دعویٰ کیا جو اوصاف تمہارے اندر نہیں ہے؟ تو جہاں بھی روایت میں آئے، پہلی محرم سے کہہ رہا ہوں، پہلی مجلس سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر بھی آئے کہ علی اور اس کے شیعہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، تو میں اپنے آپ کو نہ سمجھ لوں کہ میں بغیر حساب کے چلا جاؤں گا، پہلے یہ تو ثابت ہو کہ ہم شیعہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ ثابت ہونا ضروری ہے. دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. صرف مسکرا دینا شیعہ کی علامت نہیں ہے فضائل اہل بیت سن کر، شیعہ بہت بڑا مقام ہے. انبیاء کی صفوں میں تلاش کرنا ہے تشیع کو، اور حقیقت تشیع کو درد کرنا ہے. میں نے بیان کیا تھا کہ ابو ذر کو دیکھیں کیسے شیعہ تھے، مقداد کو دیکھیں کیسے شیعہ تھے، سلمان کو دیکھیں کیسے شیعہ تھے، میثم کو دیکھیں کیسے شیعہ تھے. ایسے شیعہ تھے کہ پتا تھا کہ اس درخت پر لٹکائے جائیں گے، تمام عمر گزر گئی اس درخت کو پانی دے دے دیتے. بس دیکھنا ہے کہ شیعہ کہاں ملے گی، کون ہے ان کا شیعہ. روایات کے اندر فراوان ہے. سید الشہداء نے کہا یہ مت کہا کرو کہ تم ہمارے شیعہ ہو جب تک اس عمل کے درجے پر نہ آ جاؤ، کہو کہ ہم آپ کے محب ہیں. پھر اس کے اندر کچھ بچا ہے، شیعہ کہنا بہت بڑا دعویٰ ہے. بس اہل بیت کے شیعہ اپنے اوصاف سے پہچانے جاتے ہیں. کہا کہ ملائکہ ہمارے خادم ہیں اور ہمارے شیعوں کے خادم ہیں، بس ان کے واقعاً خدمت گزار ملائکہ نظر آتے ہیں کہ جو ان کے شیعہ بن جائے. ہمیں اور آپ کو اس کو درک کرنا ہے کہ ان کے شیعوں کے اوصاف کیا ہیں. فرمائے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مل کے صلوات پڑھے محمد علی محمد، بارے دیگر صلوات پڑھے محمد علی محمد، بیچ میں ایک بلا فصل بات کر دیتا ہوں. آپ کے بچے بھی ہوں گے یقیناً، جب بچے اسکول یا اسکولنگ شروع کرتے ہیں، اسکول میں جانا شروع کرتے ہیں، تو کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے ان کو؟ کچھ کھلایا جاتا ہے، کچھ پڑھایا جاتا ہے، ٹوائز دے دیے جاتے ہیں، ان کھلونوں سے وہ کھیلتے بھی ہیں، انہی کے ذریعے الفابیٹ سیکھتے بھی ہیں. یہ ہوتی ہے بچوں کی کلاس. پی ایچ ڈی کلاسز میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ کھلایا جاتا ہے، کچھ پڑھایا جاتا ہے، یا صرف پڑھایا جاتا ہے؟ صرف پڑھایا جاتا ہے یا کھلایا اور پڑھایا جاتا ہے؟ جیسے جیسے گریڈ بڑھتے ہیں ویسے ویسے ذمہ داری بڑھتی ہے. اب جیسے جیسے ایام محرم بڑھیں گے ویسے ویسے ہمارے گریڈز بھی بڑھتے جائیں گے. اب یہ تصور نہ کریں کہ صرف مجلس کے اندر وہی باتیں ہوں کہ جو ہماری مرضی کے عین مطابق ہوں. نہیں، اہل بیت اطہار کے مکتب کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا، بردبار بننا ہوگا. اب ہم مکتبی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، بچپن سے عزاداری سید الشہداء کرتے چلے آ رہے ہیں. اب ہم بچپنے والی کلاسز میں نہیں ہیں بلکہ بردبار کلاسز میں آ چکے ہیں. ہمیں اہل بیت کے مزاج کو سمجھنا ہوگا، ان کا مزاج کیا ہے، ان کی طبیعت کیا ہے. کیا فرمایا امام صادق نے؟ کہا کہ ایک لاکھ کی آبادی میں ایک شخص رہتا ہو، ایک لاکھ کی آبادی ہو اس میں ایک شخص رہ رہا ہو، اور وہ اس ایک لاکھ کی آبادی میں یہ دعویٰ کرے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے، اللہ اکبر. ایک لاکھ کی آبادی میں ایک شخص ہو، واحد تنہا، دعویٰ کرے کہ وہ اہل بیت کا شیعہ ہے. کہا اگر ایک لاکھ کی آبادی میں اس سے زیادہ عابد، اس سے زیادہ زاہد، اس سے زیادہ پرہیزگار، اس سے زیادہ متقی کوئی نظر آ جائے تو اس کو جھٹلاؤ، وہ سب ہو سکتا ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. اگر ہمارا شیعہ ہوتا تو ان ایک لاکھ میں نمایاں نظر آتا، ان ایک لاکھ میں نمایاں نظر آتا. یہ تمام چیزیں اہل بیت نے اس لیے بیان کی ہیں کہ میں اور آپ عمل کے میدان میں اس مقام پر پہنچے کہ دنیا دیکھ کر یہ کہے ہاں یہ جعفر صادق کا شیعہ ہے، ہاں یہ علی مرتضیٰ کا چاہنے والا ہے، ہاں یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چاہنے والا ہے. تشریف دلائی اہل بیت اطہار نے. اور ان کی شیعوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص امیر المومنین کا چاہنے والا ہے، چوری کر لیتا ہے، چوری کرنے کے بعد امیر المومنین کے پاس پہنچتا ہے، مولا مجھے پاک کر دیجئے، مجھ پر حد جاری کیجئے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا شاید تم किसी नसीयान में ये बात कर रहे हो तुमसे गुनाह ना हुआ होगा, नहीं मौला मुझसे ये गुनाह हुआ है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उसका हाथ काटते हैं जो शरीयत की सजा है, उसके मुताबिक सजा देने के बाद वो बाजार में जा रहा है, कटा हुआ हाथ है, खून बह रहा है, कह रहा कतानी अमीरुल मोमिनीन व कायदुल कुर्रुल मुहज्जिरीन व इमामुल मोमिनीन व इमामुल मुस्लिमीन, फजाइल अमीरुल मोमिनीन पर पड़ता हुआ चला जा रहा है। एक मरतबा एक मुनाफिक आया आकर कहने लगा जिसने तुम्हारा हाथ काटा है तुम उसी के फजाइल बयान कर रहे हो? कहने लगा हाँ मैं उसके फजाइल बयान कर रहा हूँ इसलिए कि जब वो अता करता है तो ये नहीं देखता कि कौन मेरे सामने है, लिहाजा जब अल्लाह के दीन का मामला हुआ तो उसने ये नहीं देखा कि मैं उनका चाहने वाला हूँ या नहीं, लिहाजा उन्होंने हज जारी की। अमीरुल मोमिनीन को इत्तला मिली, अमीरुल मोमिनीन ने उस शख्स को वापस बुलाया। अब यहाँ एजाज दिखाया, एजाज मौजजा इस्तेसनाई सूरत में होता है, जब उसके खुलूस नियत का दुनिया को पता चल गया। अब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने उसको बुलाकर उसके हाथों पर अपना हाथ फेरा, हाथ दोबारा से दुरुस्त हो गया। यहां मकाम था एजाज का, इब्तिदान हज जारी की और बाद में अपनी करीमी का इजहार कर दिया। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अहले बैत अधार अलैहिस्सलाम, अहले बैत अधार अलैहिस्सलाम का मिजाज खुदा बंदे मुताल की तरफ से अदा करता है। अपनी मर्जी से ना किसी को नवाजते हैं, अपनी मर्जी से ना किसी को महरूम करते हैं, अपनी मर्जी से ना किसी की तरफदारी करते हैं, अपनी मर्जी से ना किसी की हिमायत करते हैं। जो कुछ है वो इलाही मिजाज के मुताबिक है, कुरानी मिजाज के मुताबिक है। जहां जहां इनसे कहा जाएगा वहां वहां ये इकदाम करते हुए नजर आएंगे, मिजाज खुदा की तरफ से, क्योंकि हुज्जतें खुदा हैं। हर मासूम, तकरीबन हर मासूम से इस तरीके की रिवायत वाली हो, खुसूसन इमाम अली, इमाम सादिक और रसूल खुदा, खुसूसन इन तीन मासूमीन ने इस अंदाज की रिवायत को बहुत ज्यादा बयान किया ताकि दुनिया इनका मर्तबा समझे, इनके मकाम को समझे। ये अपनी तरफ दावत नहीं दे रहे, अमीरुल मोमिनीन अपनी विलायत के लिए एहतजाज अपने लिए नहीं कर रहे, हुकूमत की तमा नहीं है। इब्न अब्बास ने एक तारीख रात में देखा कि अमीरुल मोमिनीन अपने नालें को ताक रहे हैं, जूते को अमीरुल मोमिनीन खुद सी रहे हैं। इब्ने अब्बास ने आके कहा मौला इतना पुराना जूता हो चुका है, इसको आप दोबारा क्यों टाके लगा रहे हैं कि ये दुरुस्त हो जाए? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक निगाह नालें पर की और करने के बाद कहा इब्ने अब्बास इसकी क्या हैसियत होगी, इसकी क्या वैल्यू होगी? इब्ने अब्बास ने कहा मौला इसकी क्या वैल्यू होगी, दुनियावी एतबार से अगर देखें तो इसकी क्या वैल्यू है? मौला ने कहा फिर भी कुछ लगाओ। इब्ने अब्बास ने कहा मौला शायद आधा दिरहम। इमाम ने एक निगाह जूते पर की और नालेन की तरफ निगाह देख कर करके इब्ने अब्बास से कहा इब्ने अब्बास तुम्हारी ये हुकूमत अली के लिए इससे ज्यादा बेअर्जिश है, इससे ज्यादा बेअर्जिश है। मगर यह कि इस हुकूमत के जरिए अली हकदार को उसका हक दिला दे और मजलूम को उसके ऊपर होने वाले जुल्म की पादाश मिल जाए। यह है अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की हकीकत। अपनी तरफ बुला रहे हैं इसलिए नहीं बुला रहे कि अपनी शोहरत चाहते हैं, अपनी तरफ भी इसलिए बुला रहे हैं कि हमारी जरूरत है कि हम उनके दर पर आए, उनकी जरूरत नहीं है। घर इसलिए हमें अपने दर पर बुला रहे हैं, अपनी शोहरत नहीं चाहते, अल्लाह के दीन की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह की हुज्जत है इसलिए अपनी तरफ दावत दे रहे हैं, हकीकत की तरफ दावत दे रहे हैं, हक्कानियत की तरफ दावत दे रहे हैं। वइल्ला रिवायात में बड़े बाशिकाफ अंदाज में मैं और आप जो फजाइल मेंबर से बयान करते और सुनते हैं ना, ये फजाइल उनके लिए कुछ नहीं है। रिवायत में वारिद हुआ है कि जो फजाइल अहले आसमान के नजदीक मशहूर हैं वो अहले जमीन के पास नहीं पहुंचे, अहले आसमान में इससे कई ज्यादा मशहूर है। कई एक रिवायत ऐसी है ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए, ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन के लिए, फजाइल अमीरुल मोमिनीन के लिए, फजाइल इमाम हुसैन के लिए, बाकायदा रिवायत वारिद हुई। कैसे फजाइल है वहां? अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले आसमान के नजदीक क्या मकाम है अहले बैत अतहार का? जब मेराज पर गए तो रसूल अल्लाह बयान करते हैं, आगे नादिम दादा उम्मी ने इस रिवायत को नकल किया है फजाइल अमीरुल मोमिनीन में, تاکہ جب رسول اللہ معراج پر گئے اور عرش پر پہنچے تو اس مقام پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ملائکہ ایک مقام پر حلقہ ڈالے ہوئے ہیں، گرد کھڑے ہوئے ہیں، اور بیچ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. روایت ہے امیر المومنین تشریف فرما ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ملک سے پوچھا، جبرائیل سے پوچھا، ہے جبرائیل وہ کون سا مقام تھا کہ جہاں علی بیٹھے ہوئے تھے اور ملائکہ ان کے گرد کھڑے تھے؟ کہا یا رسول اللہ، ملائکہ کو اتنا اشتیاق ہے زیارت علی کا کہ اللہ تعالیٰ نے شبیہ علی کو عرش پر قرار دیا ہے تاکہ ملائکہ ان کی زیارت کرے اور اللہ کی تسبیح پڑھے، تاکہ ملائکہ علی ابن ابی طالب کی زیارت کرے. اب یہاں پر کیا رسول اللہ کو پوچھنے کی احتیاج کی ضرورت تھی؟ نہیں، پوچھنا نہیں تھا، پوچھا اس لیے کہ ہم تک روایت پہنچ سکے. رسول اللہ نے معراج کے جتنے واقعات بیان کیے کیا ہوتا تھا؟ اصحاب پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ نے معراج پر کیا کیا دیکھا، تو آپ رسول اللہ بیان کرتے ہیں جنت دیکھی، جہنم دیکھا. وَإِلَّا جس کی خاطر جنت و جہنم خلق کیے گئے ہوں، جس کی خاطر جنت و جہنم خلق کیے گئے ہوں، بیان ہوا ہے روایت میں کہ اگر سب ولایت علی ابن ابی طالب پر جمع ہو جاتے خدا جہنم خلق نہ کرتا، اگر سب ولایت امیر المومنین پر جمع ہو جاتے خدا جہنم کو خلق نہ کرتا. جس کی خاطر یہ تمام چیزیں خلق ہوئی ہوں، کیا اس کے لیے دیکھنا اچمبا ہوگا؟ اس کے لیے دیکھنا کوئی معنی رکھتا ہے؟ بیان کیا کر رہے ہیں یا رسول اللہ، کیا کیا دیکھا؟ جنت دیکھی. اچھا جنت میں کیا کیا تھا؟ تشویش پڑتی ہے نا انسان کی، شوق پڑتا ہے. جنت میں کیا کیا تھا؟ کہ جنت کا بہت خوبصورت دروازہ تھا. کہ دروازے پر کیا تھا؟ کہا ایک عجیب چیز میں نے دروازے پر دیکھی. اب یہ الفاظ میرے ہیں، ساری باتیں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. کہا ایک عجیب چیز دیکھی. کہا کیا دیکھا؟ کہا جنت پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب اللہ کے رسول نے بیان کرنا شروع کیا جنت میں کیا کیا دیکھا. یا رسول اللہ اور کیا دیکھا؟ کہا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں جائیں تو نوک کر کر جائیں، دستک دے کر جائیں. جنت میں بھی دستک دے کر جانا ہوتا ہے. کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی جنت کے دروازے پر دستک دی تو اس دستک کی آواز کیا تھی؟ کوئی اور آواز نہیں تھی، آواز تھی یا علی یا علی یا علی. یہ جنت کے دروازے کی آواز ہے، یہ جنت کے دروازے کی آواز ہے. اب اور پوچھا یا رسول اللہ اور کیا دیکھا؟ کہا محبان علی کا یہ مقام دیکھا. یا رسول اللہ اور کیا دیکھا؟ کہا علی سے بغض رکھنے والوں کو جہنم میں دیکھا. یہ تمام معاملات اللہ کے رسول نے معراج کے حوالے سے بیان کیے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصی. پاکیزہ ہے وہ ذات کی جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. اور کون کون سے عجائبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر دیکھے. ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی، ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. بے پردہ عورت کو کیا گناہ ملے گا؟ سود کھانے والے کو کیا گناہ ملے گا؟ شراب پینے والے کو کیا گناہ ملے گا؟ ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ میں اور آپ درک کر لیں کہ محبت علی کے کیا فضائل ہیں اور بغض علی کے کیا نقصانات ہیں، واجبات کو انجام دینے کی کیا فضائل ہیں، محرمات کو انجام دینے کے، حرام کاموں کو انجام دینے کے کیا نقصانات ہیں. اللہ کے رسول کی ذات پر کیا فرق پڑنا ہے میرے اور آپ کے واجبات کو انجام دینے سے؟ کوئی فرق پڑنا ہے اللہ کے رسول کو؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس رحمت للعالمین کو کیا فرق پڑنا ہے میرے اور آپ کے؟ میں اور آپ ہی پر عمل کرے نہ کرے، پھر بھی ہر شخص رسول اللہ کی کیا کرتے تھے امت کے لیے. ہر امام روایت پہ بارے ہوئے روز، بعض روایت میں ہفتے میں دو مرتبہ، بعض روایت میں ہفتے میں ایک مرتبہ میرے اور آپ کے نامہ اعمال امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. ہر زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے. آج ہمارے دور کے امام سید و سردار آقا اور مولا ہیں، ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. امام ان کو دیکھ کر استغفار کرتے ہیں اور گریہ بھی کرتے ہیں. ہمارے لیے امام کریا کرتے ہیں، ہمارے لیے امام استغفار کرتے ہیں، اپنے جد کی سیرت پر چلتے ہوئے ہمارے لیے دل میں در رکھتے ہیں. روایت میں بار جو الامام کل والد شفیق، امام ایک شفیق باپ کی طرح ہے. امام ایک شفیق باپ کی طرح ہے. کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو فائدہ ہوگا میری اور آپ کی نیکیوں سے؟ صرف الفت ہے، محبت ہے. چاہتے ہیں کہ تم ہمارے جد کی ولایت کے متعارف ہو، ہماری ولایت کے متعارف ہو، کربلا کے ماننے والے ہو، حسین کا ذکر کرنے والے ہو تو تمہارا انداز دیگر افراد سے دوسرا ہونا چاہیے، تمہارے شب و روز دوسرے ہونے چاہیے، تم پر زمانے کی نیرنگی اثر نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ تم تمام زنگ آلودگیوں کو ذکر حسین کے ذریعے، اشک ادا کے ذریعے تھو ڈالتے ہو۔ نعمت ہے عثمان، بہت بڑی نعمت ہے خداوند متعال کی کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا۔ کیا حیثیت تھی ہماری، کیا اوقات ہے ہماری، اس قابل ہے کہ اس فرش پر آ کر بیٹھے ہم، اس قابل ہے کہ ممبر حسین پر آ کر امام حسین کے فرامین کو بیان کریں۔ یہ لطف ہے خدا کا کہ تمام تر عیوب، تمام تر برائیوں کے باوجود اس نے اجازت دے دی اس پاکیزہ محفل میں آنے کی، جو محفل آئے تطہیر کے حصار کی محفل ہے۔ اعتقاد ہے نا کہ اہل بیت اطہار آتے ہیں، بس اس فرش ادا سے دور نہ رہا کریں۔ یہ فرش ادا حسین ہے، اس فرش پر اہل بیت تشریف لاتے ہیں، پاکیزہ رکھے تاکہ اس فرش پر آنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ میں یہ نہ کہوں کہ میں باہر کھڑا ہوں، میں ماتم میں اتنی دیر کیوں نہیں کھڑا ہو پاتا، میں فرش پر اتنی دیر کیوں نہیں بیٹھ پاتا، کیا وجہ ہے کہ فرش پر نہیں آ پاتا، یہ ساری علتیں میری اپنے دل کی ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ بس جتنی دیر کی اجازت ملی ہے اتنی دیر یہاں رہوں گا، اس فرش پر جتنے دیر کی اجازت ملی ہے اتنی دیر یہاں پر رہنا ہے۔ توفیق طلب کریں، دن آگے بڑھ رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے پانچ محرم گزر گئی، چند ہی دنوں میں شب عاشور بھی آ جائے گی اور یہ فرصت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی جو ابھی خداوند متعال نے عطا کی ہے۔ اس کی قدردانی جانی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت ایسے نہیں مل جایا کرتی۔ خاص نظر کرم ہو اہل بیت اطہار کا، جناب سیدہ کا، جناب زینب اولیاء مقام کا، جب یہ نعمت میسر آتی ہے۔ بس عزیزان مطلب، بہت فضائل ان کے، بہت بلندیاں، بہت فراز، افسوس اسی کا ہے کہ دنیا نے فضائل کو نہیں پہچانا، ایسی ایسی مصیبتیں ڈھائیں کہ جتنے فضائل بلند ہیں اتنے ہی مصائب بھی زیادہ ہیں۔ 28 رجب کو جب ابا عبداللہ نے مدینہ چھوڑا تھا تو حضرت عبداللہ سے اجازت لے کر جناب زینب بھی ساتھ آئی تھی۔ کہا جاتا ہے عقد کی شرط میں یہ تھا کہ جب میرا بھائی مدد وطن چھوڑ کر جائے گا تو میں بھی اس کے ساتھ جاؤں۔ جناب زینب امام حسین کے ساتھ چل دی، 3 شعبان کو کاروان مکہ پہنچا، جناب زینب بھائی کے ساتھ ساتھ رہیں، حج کا موسم آیا، حضرت عبداللہ حج کرنے کے لیے آئے، 8 ذی الحج کو امام حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور عراق کی جانب سفر شروع کیا۔ ابھی سفر شروع ہی ہوا تھا کہ ناخوں کو رکوا دیا گیا۔ جب ناخے رکوائے گئے تو پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا عبداللہ ملنے آ رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم اس وقت بی بی کی کیا کیفیت ہوگی، مقتل نے ایسا کچھ نہیں لکھا، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ جناب زینب سوچ ضرور رہی ہوگی اللہ جانے عبداللہ مجھے میرے پاس کیوں آ رہے ہیں، کس لیے آ رہے ہیں، کیا فرمان لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن جب عبداللہ آئے، آ کر کہا آقا زادی، میں توان نہیں رکھتا کہ کربلا جاؤں، لہذا اپنی طرف سے یہ حقیر سا نذرانہ دے رہا ہوں، یہ میرے دونوں بچوں کو آپ لیتی جائیے، ایک کو اپنی طرف سے بھائی پر قربان کر دیجئے گا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجئے گا۔ زینب نے بچوں کو ساتھ لیا، کربلا آ گئی، 2 محرم کو کربلا آباد ہوئی، 7 محرم آئی، چھوٹے بچے ہیں، زیادہ بڑی عمریں نہیں ہیں، 7 محرم آ گئی، التش کی صدائیں بلند ہوئی، زینب کی طرف سے تاکید ہے، اے اون و محمد، دیکھ رہے ہو نا عظمت کتنا پیاسا ہے، دیکھ رہے ہو نا میرے بھائی کی بچی کتنی پیاسی ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے ہو، ان کی پیاس کو محسوس کرو، پیاس کو برداشت کرو، تمہیں ماموں پر قربان ہونا ہے، تمہیں علی اکبر پر قربان ہونا ہے، تمہیں قاسم پر قربان ہونا ہے. جناب زینب نصیحت کرتی جا رہی ہے. دن گزرا, آج کا دن گزر گیا, روزے تاثر آیا, نو محرم کا دن گزرا, رات آئی, ہر ماں اپنے اپنے بچے کو نصیحت کر رہی ہے, مگر زینب کی نصیحت کرنے کا انداز الگ ہے. جناب زینب کی نصیحت کرنے کا انداز الگ ہے. جناب زینب بچوں کو بٹھا کر کہہ رہی ہے, بچوں کا قربانی کا دن ہے, تمہارے ماموں نے آج عشب عبادت کے لیے طلب کی ہے, بس کل قربانی کا دن ہے. دیکھو ایسا نہ ہو کہ علی اکبر قربان ہو جائے اور تم میرے سامنے موجود رہو, تمہیں سبقت کرنی ہے. علی اکبر پر قربان ہونا ہے, زینب نصیحت کر رہی ہے, تمہیں علی اکبر پر قربان ہونا ہے. تمام شب ماں نے نصیحت کی, بچوں نے دلاسہ دیا, اے مادر گرامی, ہم جعفر تیار کے پوتے ہیں, علی مرتضیٰ کے نوازے ہیں, دیکھیے گا کس شان سے آپ کے بھائی پر قربان ہوں گے, کل کیسی جنگ کریں گے, ان دشمنوں کو سبق سکھا دیں گے کہ کس کے مقابلے پر آئے ہیں. زینب نے دعائیں دی, روزے عاشور آیا, انصار شہید ہوئے. انصار کی شہادت کے بعد جب بنی ہاشم کی باری آئی, علی اکبر بنی ہاشم میں پہلے شہید ہیں, مقتل کی روایت کے مطابق علی اکبر پہلے شہید ہیں. اکبر کا لاشا آیا, قاسم کا لاشا آیا, اب جناب زینب کو پریشانی لاحق ہوئی. فضا کو بھیج کر اونو محمد کو بلایا, اونو محمد آئے, گردنیں جھکی ہوئی ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جناب زینب نے کہا, اے میرے شیرو, اب تک موجود ہو, علی اکبر کا لاشا آ گیا, قاسم کا لاشا آ گیا, تم کیوں موجود ہو؟ بچوں نے کہا, اے اما کیسے میدان میں جائیں جب ماموں کے سامنے جاتے ہیں, ماموں اجازت نہیں دیتے. جناب زینب نے بھائی کو یاد کیا, مرزا امام حسین کو پیغام دیا, سید الشہداء خیمہ زینب کے نزدیک آئے. اب جب ابا عبداللہ آئے نا, آ کر کہا کہ بہن کیا ماجرا ہے؟ جناب زینب نے کہا, بھیا میرے بچوں کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ان کو بہت اچھی تلوار چلانا آتی ہے, ان کو عباس نے سکھایا ہے. امام حسین نے کہا, بی بی وجہ یہ نہیں ہے کہ تلوار چلانے کے اوپر کوئی گمان ہے, صرف سبب یہ ہے کہ ان کے بابا یہاں موجود نہیں ہیں. جناب زینب نے کہا, بھیا اب پریشانی حل ہو گئی, عبداللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ آپ پر قربانی کر دیے جائیں. اجرکم اللہ بعد النفاسہ. اب عبداللہ نے بھانجوں کو تیار کیا, دونوں بچے پشت پرسپر سوار ہوئے, میدان کارزار کی طرف چلے. ماں کی نصیحت تھی, ماں کی تاکید تھی کہ اگر دریا پر جانا تو پانی نہ پینا. اب بچوں نے جنگ کرنا شروع کی, ایک ایک وار میں کئیوں کو فنار کرنا شروع کیا, ہر طرف سے الامان کی صدائے بلند ہو گئی. علی کے نواسے میدان میں ہے, جعفر تیار کے پوتے میدان میں ہے, مگر ایک شقی نے چھوٹے بھائی کے اوپر حملہ کیا. اب جب چھوٹا بھائی پشت پرست سے زمین کی طرف چلا, بڑا بھائی بچانے کے لیے آگے بڑھا, جھک کر بچانا چاہا, ہر طرف سے حملے شروع ہو گئے. زینب کے لاڈلے نرغے اشیاء میں گر گئے. ادھر صدا دی, کیا حالات رکھ دی, اے مامو ہم مدد کے لیے پہنچے. عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, حسین مقتل کی جانب روانہ ہوئے. اب جو ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا, لشکر یزید بھاگنے لگے, لشکر پلٹنے لگے. حسین نے جا کر بھانجوں کو گلے سے لگایا, خیمے میں لے کر آئے. اب جب خیمے میں لے کر آئے ہیں نا, بچوں کی جان میں جان باقی ہے, ننے ننے لاشے خیمے کے اندر آ گئے. خیمے میں لٹا دیا گیا. طریقہ یہ ہوا کرتا تھا, جب کسی شہید کا جسد آتا تھا, اگر ماں موجود ہوتی سب سے پہلے بچوں کے لاشے پر آتی, بچوں کے زخمی بدن پر آتی, آ کر گریا کرتی, دل کو ہلکا کرتی. جب یہ بچے آئے, اب ماں نظر نہیں آتی, زینب نظر نہیں آتی. پوچھا, زینب کہاں ہے؟ پھر زینب کے خیمے میں گئی, سجدے کو خاک پر رکھ دیا زینب نے. پروردگارا تیرا احسان ہے, تو نے زینب کی صغیر قربانی کو قبول کیا. اللہ اکبر, زینب کا شانہ تھام کر لایا گیا. زینب بچوں کے
اجساد کے درمیان بیٹھ گئی, ایک ہاتھ اون کے سینے پر رکھا, ایک ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا, ہاتھ رکھ کر کہنے لگی ہے بچوں میری تاکید یاد تھی نا. بڑے بیٹے نے کہا مادر گرامی دریا پر گئے تھے مگر ایک قطرہ پانی نہ پیا. اجرکم اللہ زینب نے کہا اب ماں تم سے راضی ہے, بس یہ سننا تھا. بچوں نے دو ہچکی لی, روح پرواز کر گئی. زینب نے سجدہ شکر انجام دیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اور ماں نے بچوں کے لاشے پر گریا کیا مگر یہ دو بچوں کے لاشے ایسے تھے کہ ماں گریا کرنے والی نظر نہ آئی. گریا نہ کیا گیا سب شہید ہو گئے, سب شہید ہو گئے. جب سب کی شہادت ہو گئی خیمے تاراج ہو گئے. زینب کو فرصت ہی نہیں, کبھی حسین کا ماتم, کبھی عباس کا ماتم, کبھی علی اکبر کا ماتم, کبھی قاسم کا ماتم. سب شہید ہو کر شام غریبہ گزر گئی. 11 محرم کو کاروان چلا, ہر بی بی اپنے اپنے پیاروں کی لاشوں پر تھی مگر دونوں محمد کے لاشیں. ماں کبھی حسین کا پرسا, کبھی علی اکبر کا پرسا. اسیر ہو کر زندان پہنچ گئی شب و روز. وا حسینہ وا غربتا وا قلتا ناصرا. شب و روز گریا کرتی رہی, زندان سے رہا ہو گئی سیدہ زینب. جب رہائی ہوئی شہدا کے سرائے سب کا ماتم ہوا, سب کا ماتم ہوا. شام کی عورتوں نے کہا اے بیبیوں, اے بیبیوں ان دو بچوں کا ماتم کر لو, اے بیبیوں ان دو بچوں کا ماتم کر لو, ان دو بچوں کا ماتم کر لو, شاید ان کی ماں موجود نہیں ہے. زینب نے کہا ماتم نہ کیا. قافلہ کربلا پہنچا, زینب کے بچوں کی شبیہ تابوت آئے گی. ایسے گریا نہ کرو, ان بچوں کے لاشے پر ماں نے گریا نہیں کیا. کیا حق ہے گریا کرنے کا؟ اجرکم اللہ. کربلا پہنچے, زینب نے سب کا ماتم کیا, اونو محمد کا ماتم نہ کیا. قافلہ مدینہ پہنچ گیا, حسین کے گھر صفے ماتم بچ گئی. مدینے کی عورتیں آنا شروع ہوئی, کبھی حسین کا پرزا لیا, کبھی علی اکبر کا پرزا لیا, کبھی قاسم کا پرزا لیا, کبھی عباس کا پرزا لیا. زینب نے اونو محمد کا ماتم نہ کیا. اب بیبیاں پریشان ہیں کہ زینب اونو محمد کا ماتم نہیں کرتی. ایک مرتبہ جناب زینب نے خواہش کی, حضرت عبداللہ آئے. حضرت عبداللہ نے آ کر خواہش کی, اے سید سجاد میرا گھر ویران ہو گیا, میرا گھر ویران ہو گیا, اگر اجازت دیں تو پھوپھی اماں کو ساتھ لے جاؤں, آقا زادی میرے ساتھ چلیں. زینب نے ایک خواہش کی, عبداللہ بس ایک مرتبہ ماں کی قبر پر جانا چاہتی. عبداللہ ایک مرتبہ ماں کی قبر پر جانا چاہتی ہوں. زینب آئی سیدہ کی قبر پر, بنات بنی ہاشم ساتھ ہیں, بیویاں ساتھ میں ہیں. تب بیویوں نے سیدہ کی قبر پر پرسا دیا. زینب تعویذ قبر سے لپٹ گئی, بیویوں سے کہا اے بیویوں اب ماں بیٹی کو کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو. بیویاں ہٹ گئی, زینب تعویذ قبر سے لپٹی گریا کر رہی ہے. اتنا گریا کیا زینب کو بچا گیا. اب جو بچ سے ہوش آیا, بیویوں نے یک مان کیا کہ اب زینب اونو محمد کا ماتم کرے گی. زینب کے لبوں میں جنبش آئی. زینب نے کہا اما کربلا میں تیرا بھرا گھر اجڑ گیا. اما حسین کا پرسا, اما علی اکبر کا پرسا, اما تیرے عباس کا پرسا, سب کا پرسا دیا اور محمد کا ماتم نہ کیا. زینب چلی اپنے گھر کی جانب. اب جو گھر